الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل ست کریم علماء کرام سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور کراچی کے مسلمانوں گزشتہ روز ایک بڑے عرصہ کے بعد آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا وقت کی قلت اور طبیعت کی خرابی کے باعث کل تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی رات آپ حضرات سے گفتگو ہوئی اور پھر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مدظل العاری کے ہاں مختصر سا بیان ہوا اب آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کے چہرے آپ کے جذبات آپ کے ولولے مجھ سے کس بات کے خواہاں ہیں میں ہرگز اس سے بے خبر نہیں ہوں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں پیش کر سکوں تاکہ سپاہ صحابہ کا خاص مشن اور سپاہ صحابہ کا موقف جسے آپ سمجھتے ہیں اس پر اب عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں دیکھیے یہ بات کہ اب اعظم طارق یا سپاہ صحابہ کا مرکزی قائد یا قائد سپاہ صحابہ علامہ حیدری صاحب کھڑے ہوں اور اٹھ کر تقریر کریں کہ حضرات میں اپنی تقریر میں ثابت کروں گا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے اور پھر تقریر شروع ہو جائے غور یہ کریں کیا 13 سال سے مسلسل جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ایک ہی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہی گفتگو کرتے چلے جانا ہے ابھی ہم نے بہت قدم آگے بڑھانا ہے اس کے کفر سے دجل سے پردے ہٹ چکے ہیں اور انشاءاللہ جو باقی تھوڑے بہت خفیف سے کمزور سے پردے رہ گئے ہیں وہ بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹھ جائیں گے اب ہم بہت دور نکل آئے ہیں لہذا ہمیں ایک اور عظیم کام سر انجام دینا ہے اور وہ کام کیا ہے وہ کام ہے کہ آج کے بعد تمام ادیان باطل اسلام کے مقابلے میں
جتنے بھی باطل دھرم دین مذاہب اور فتنے برسرے پیکار ہیں، سپاہ صحابہ ان سب کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے. آج کے بعد آپ نے اپنے آپ کو محدودیت سے ایک چھوٹے سے خول سے باہر لانا ہے کہ اب آپ کی توانائیاں، اب آپ کی صلاحیتیں، اب اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں آپ نے پنہا ہے، ودیعت رکھی ہوئی ہیں، انہیں بروئے کار لا کر آپ نے شیعت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عالم میں فتنے ہیں، جو فتنے اسلام کے غلبے میں رکاوٹیں، جو فتنے مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ تباہ کر رہے ہیں، جو فتنے مسلمانوں کی آزادی چھین رہے ہیں، جو طبقات مسلمانوں کے خون نچوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جو قوتیں اور جو حکومتیں، جو اقتدار اور سلطنتیں مسلمانوں کے گرد دائرہ حیات تنگ کرتی چلی جا رہی ہیں، سپاہ صحابہ آج کے بعد ان تمام قوتوں، ان تمام گروہوں اور ان تمام سلطنتوں کے خلاف یلغار کا نام ہے، جہاد کا نام ہے. اس وقت صورتحال کو سمجھیے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر کہاں ہیں. ہمارا قبلہ اول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، سرزمین عرب آج عملاً کس کیفیت سے دو چار ہے. میں آج آپ کو کیا بتلاؤں کہ آج سے ایک سال دو ماہ قبل جب میں نے ضرب مومن میں شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا وہ خواب پڑھا تو مجھ پر اٹک کی اس تاریخ کوٹھری میں کیا گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی فوجیں حرمین شریفین کے دروازے پر آ گئی ہیں اور یہ لوگ ڈس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اور دشمن میرے روزے بڑھا کر میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور یہ لوگ خاموش ہیں. دوستو یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر چاہتے ہو قلب مصطفیٰ مسرور اور شادہ و فرحہ ہو جائے تو جب تک سرزمین عرب سے امریکہ اور یورپ کی فوجیں باہر نہیں نکل جاتی، اور جب تک رسول اللہ کے دروازے پر ان لوگوں کا داخلہ بند نہیں ہو جاتا جو رسول اللہ کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے چین کی نیند سونا حرام ہے. اس سے آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ سپاہ صحابہ اب کس عالمگیر راہ پر جانا چاہتی ہے. محدودیت سے باہر آئیے، اتنا بڑا طوفان اللہ کے فضل سے، اتنی بڑی قوت جو رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے، اب آپ نے اس کو لے کر بڑھنا ہے، اور ہم دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ اپنے اپنے دائرے میں رہو، بین الاقوامی قوانین کا پاس کرو، جارحیت کا راستہ ترک کرو. اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے لے کر، وہ اپنی فوجیں لے کر، وہ اپنے مسلح افواج لے کر سرزمین عرب پر آ کر سرزمین عرب کی چھاتیوں سے نکلے والا وہ سیال سونا ضبط کر جائے، وہ مسلمانوں کی آزادی کو ہڑپ کر جائے، وہ قبلہ اول پہ کابر یہودیوں کو قوت بخشتا چلا جائے، وہ سرزمین عرب کے تقدس کو پمار کرتا چلا جائے، یا وہ طالبان کی طرف بری نگاہ سے دیکھے، یا وہ اسامہ کی طرف برے ہاتھ بڑھائے. اب پورے عالم اسلام خیر یہ سنیں، ایک اسامہ عرب کا شہزادہ جو آج جہاد اسلام حریت فکر کی علامت بن چکا ہے. ہم نے آج پوری دنیا کو بتلانا ہے اسامہ ایک نہیں ہے, اسامہ ایک نہیں ہے, پورا پاکستان اسامہ ہے. کسی قوت نے, کسی طاقت نے اگر اسامہ کے خلاف کوئی انگار کی تو جب تک اسامہ کا انتقام امریکہ اور اس کے حوالیوں سے نہیں لیا جائے گا سپاہ صحابہ کا کوئی بچہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا. طالبان حکومت ہماری دعاؤں, ہماری چاہتوں, ہمارے ارمانوں, ہماری خواہشوں اور ہماری توقعات کا نتیجہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی خود مختار حکومت ہو چاہے نواز شریف کی ہو. یہ ذہن میں رکھیں حکمرانوں, یہ بات ذہن میں رکھو, ہم تمہاری حکومت کے خلاف نہیں, تمہاری کمزور حکومت کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمران مجبور نہ ہو. میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میاں شریف کا بیٹا نواز شریف اتنا مضبوط وزیر اعظم ہو کہ وہ کلنٹن کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات کہہ سکتا ہو, اس کے اشاروں پہ کارگل خالی نہ کرا سکتا ہو. ہم تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب سے اس خطہ عرض پر امیر المومنین ملا عمر کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور پھر پاکستان ان کا محسن بھی ہے, یہ بھائی بھی ہے, اب ان دونوں ملکوں کو مل کر عالم اسلام کی اس نیا کو جو حالات کے دھاروں میں ہچکولے کھا رہی ہے اسے ساحل مراد پہ لانا چاہیے, اسے ساحل مراد پہ لانا چاہیے. عیش و عشرت کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر کلنٹن کی بات نہ مانتا ہم بھوکے مر جاتے. میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس وہ وسائل ہیں کہ جن وسائل کی بنیاد پر پاکستان دنیا میں سال سال قیامت تک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر چلنے والا ملک ہے. یہ ملک کسی کی امداد کا یا کسی کی ایڈ کا کوئی محتاج نہیں ہے. لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی عیاشی کے لیے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے اور اسی طرح وہ اخراجات جس کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو ہم نے گروی رکھ دیا ہے. اس ملک کے ایک ایک بچے کے بال بال کو ہم نے قرضے میں جکڑ دیا ہے. دوستو اپنے ملک کو غیروں کی جلوار سے بچانا, اپنے ملک کو امریکہ, رشیا, یورپ, برطانیہ اور اسرائیل کی سازشوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی سپاہ صحابہ کی ذمہ داری میں شامل ہے. ہم ایک ملک میں جیتے ہیں, اس ملک میں ایک ہماری حیثیت ہے اور وہ ملک غلام ہو غیروں کا کیوں ہو؟ غلام ہمارا ملک غیروں کا غلام کیوں ہو؟ ہمارے ملک میں حکومت غیروں کی کیوں ہو؟ ہمارے ملک میں نظام غیروں کا کیوں ہو؟ ہمارے ملک میں مرضی غیروں کی کیوں ہو؟ جب ملک ہمارا ہے نظام ہمارا ہونا چاہیے, جب ملک ہمارا ہے حکومت ہماری ہونی چاہیے, جب ملک ہمارا ہے تو بات بھی ہماری ہونی چاہیے. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. دوستو یہ پاکستان ہے, اس کے ساتھ افغانستان ہے اور اس کے بعد آگے وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں. آپ ان ریاستوں کے تاریخی پس منظر کو کبھی دیکھنا, یہ کون سی ریاستیں ہیں جہاں صدیوں تک اسلام کی شمع روشن رہی؟ کہاں سے امام بخاری میں پیدا ہوئے؟ امام ترمذی کہاں سے آئے؟ آپ کی فقہ اور حدیث کی کتب تھے, بڑے بڑے امام کہاں پیدا ہوئے؟ آج ان کی سرزمین ایک مرتبہ پھر آزاد ہو چکی ہے اور وہ سرزمین آج آپ کو دعوت دے رہی ہے. یہ پورا خطہ, یہ وسطی ایشیائی ریاستیں, یہ افغانستان, یہ پاکستان کی سرزمین, اب وقت آ چکا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز یہیں سے ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ خوبصورت جوان چہرے، یہ جذبوں سے لبریز اور بلبلوں سے معمور نوجوان، قدرت انہیں ایک کردار ادا کرنے کے لیے موقع دینا چاہتی ہے. جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے، جب میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ سارا کا سارا اللہ کی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے، تو کیا یہ بات حکمت خداوندی سے خالی ہے کہ علماء کرام، طلباء عظام، دینی لوگ، دینی شخصیات، دین کا درد رکھنے والا نوجوان اس طرح جمع ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، منظم ہو رہا ہے. کبھی وہ کشمیر میں اترتا ہے تو ہندو کے دانت توڑتا چلا جاتا ہے، اور افغانستان میں اترتا ہے تو روسیا کے ٹکڑے کرتا چلا جاتا ہے، بوسنیا میں اترتا ہے، چیچنیا میں اترتا ہے، یہاں تک کہ اب اس کی آواز ماسکو میں ان ادارے ڈوما میں پہنچ گئی جس ڈوما والے نے کبھی کہا تھا کہ ہم نے خدا کو دنیا سے نکال دیا ہے. آج اس ڈوما میں جا کر چیچنیا کے مجاہدین اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اذان دے کر بتلاتے ہیں کہ آج اللہ کی بڑائی کی آواز لگانے والے یہاں بھی آ پہنچے. دوستو، پھر سب سے بڑی بات، لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، کیا اگر عرب ممالک، سعودی عرب، مکہ شریف اور مدینہ شریف، آج اس پر یہود و نصارہ کی فوجیں قابض ہیں، تو میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے یہ بات نہیں ہے. آج اگر پھر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قبل از وقت بات نہیں، شاید چند دنوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے پنشیر وادی کا محاصرہ کر لیا ہے. انشاءاللہ العزیز اب یہ کانٹا بھی مستقل نکل جائے گا، انشاءاللہ یہ کانٹا بھی نکل جائے گا، اس کے بعد اگلی باتیں بہت ہونی ہیں. لیکن اس موقع پر عین ممکن ہے امریکہ کی طرف سے یہ لگا پھر حملہ کیا جائے، طالبان کی توجہ مبذول کی جائے، انہیں کمزور کیا جائے، بہانہ اسامہ کا بنایا جائے. لیکن ہم اس وقت سے قبل اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ امریکہ نے اگر جارحیت کرتے ہوئے سرزمین پاکستان کی استعمال کی تو یاد رکھو، پھر ہم نہ امریکہ کو معاف کریں گے نہ تمہیں معاف کریں گے، ہم نہیں معاف کریں گے. اب کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. پہلے یہ بات تھی کہ ہمارے علم میں نہیں آئی، دنیا میں تمام ملکوں کے بین الاقوامی سطح پر کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں، کوئی ملک دوسرے ملک کی سرحدوں کو پامال نہیں کر سکتا، اس کی فضائی سرحدوں کو، اس کی زمینی سرحدوں کو اور اس کی سمندری سرحدوں کو. بین الاقوامی سطح پر قانونی تحفظ حاصل ہے. لیکن اگر امریکہ اپنے آپ کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتا ہے اور اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو پھر ہم اسے بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسے بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں، اور اس کے رضاکار یا اس کے دم کٹے کتوں کو بھی معاف کرنے والے نہیں. دوستو، زندگی ہے، ایک مجاہد کی زندگی اور عام شخص کی زندگی میں بڑا فرق ہے. ہماری زندگی دین کی امانت ہے، ہماری زندگی دین کی امانت ہے، وطن کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، ملت کی امانت ہے. اس امانت کی ادائیگی کے لیے ہر لمحہ تیار رہیے، فیصلہ کر لیجیے ہم نے اپنی ملت، اپنے وطن، اپنے قوم اور اپنی حکومت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینا ہے، مگر اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دینا. اور یاد رکھو، جس قوم کے پاسبان بیدار ہوتے ہیں، جس قوم کے سرحدوں کے تحفظ کرنے والے چوکس و ہوشیار ہوتے ہیں، اس قوم کے شہر آباد ہوتے ہیں، اس قوم کی بستیاں تعمیر شدہ ہوتی ہیں. مثال دیکھیں، آپ کا شہر آباد ہے، بسیں چل رہی ہیں، رونق ہے، بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، حکمران محلات میں آرام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے تو کیوں ہے؟ یہ صدقہ ہے ان جوانوں کا جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحدوں پر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور دشمن کی یلغار کو روکے ہوئے ہیں. اگر وہ وہاں نہ کھڑے ہوں اور دشمن کا راستہ صاف ہو تو پھر یہ شہروں کی آبادیاں ویرانوں میں بدل جائیں گی، یہ تعمیر تخریب میں بدل جائے گی، اقتدار کے راج محلوں میں آرام کرنے والے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر زندانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ بین ہی اسی طرح مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے ان جوانوں کا جو اسلام کی نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، جو اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، اور وہ اس بات پر سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر کسی کو اسلام کا نظریہ بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سپاہ صحابہ اس وقت نظریہ اسلام کی محافظ جماعت کا نام ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب تم کافر کافر کے نعرے لگاتے ہو، تم اتنے لوگ کافر 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 کہتے ہو، تم بتلاؤ کہ مسلمان کتنے بنائے؟ کافر تو بناتے ہو، مسلمان کتنے بنائے؟ سب سے پہلا تو یہ اعتراض غلط ہے، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، ہم کافر کا کفر بتاتے ہیں تاکہ کوئی مسلمان دھوکہ نہ کھائے۔ ہم بیمار کو، ہم کسی تندرست کو مریض نہیں بناتے، ہم کسی تندرست کو مریض نہیں بناتے، ہم مریض کے مرض کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہر شخص آگاہ رہے اس کے وہ متعدی مرض ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے سے یہ مرض کسی صحت مند کو بھی لگ سکتا ہے۔ اور مریض کا مرض بتلانا، کافر کا کفر بتلانا، یہ عام لوگوں کے ساتھ تعاون تو ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں بعض لوگوں سے، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ہزاروں مسلمان بنائے، ہزاروں کافر مسلمان بنائے۔ میں کہتا ہوں آپ نے ہزاروں کافر مسلمان بنائے لیکن سپاہ صحابہ نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچایا، کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچایا۔ ٹھیک ہے نیا مسلمان بنانا بھی بڑا کام ہے لیکن بنے ہوئے مسلمانوں کا ایمان بچانا اس سے بڑا کام ہے۔ سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اس کے زد میں شہر آ رہے ہیں، بستیاں آ رہی ہیں، غرق ہو رہے ہیں شہر اور بستیاں۔ کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں شہر تباہ ہو گئے، بستیاں غرق ہو گئیں، وہ چند کالونیاں بناتے ہیں، چند دیہات بناتے ہیں، چند شہر بساتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگوں نے بڑا کام کیا مگر ایک جماعت اٹھتی ہے جو طوفان کا راستہ روک دیتی، جو سیلاب کا رخ موڑ دیتی ہے، جو شہروں کو بچا لیتی ہے۔ نئی کالونیاں بنانے والوں نے بھی بڑا کام کیا مگر طوفان کا رخ موڑ دینے والوں نے وہ کام کیا جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ سپاہ صحابہ نے اس طوفان کا راستہ روکا ہے جو طوفان مسلمانوں کو اسلام کے نام پر کافر بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سپاہ صحابہ نظریہ اسلام کے سرحد پر پیرا دینے والی اس جماعت کا نام ہے جو فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم جانے قربان کر دیں گے مگر کسی گروہ اور طبقے کو مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ایم ہے اور یہ ہمارا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک نظریہ اسلام کی سرحدوں پر پیرا دینے والے کھڑے ہیں مسجدوں کی رونق دوبالا ہوتی رہے گی، مدارس بڑھتے رہیں گے، دین کا کام ہوتا رہے گا، اور جب یہ لوگ خدا نخواستہ اپنا کام چھوڑ دیں گے، دشمن کی یلغار ہوگی، تو پھر آپ کو ہر تعمیر تخریب کا منظر پیش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستو سپاہ صحابہ نے ایک طویل جدوجہد کے بعد، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز جمعہ کے بعد جو ہماری تربیتی نشست ہے اس میں کچھ بیان کروں گا۔ یہ بات کہنا آج آسان ہے لیکن تاریخ جب لکھی جائے گی آج سے 100-200 سال بعد، جب لوگ داستان سپاہ صحابہ پڑھا کریں گے
تعریف پڑا کریں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ انگشت بدندہ رہیں گے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں گے، یہ کیسی جماعت تھی، اس نے کیسی کیسی قربانیاں دی، یہ کیسے کیسے راہوں سے گزری، یہ کیسے کیسے ستائی گئی، لیکن ہر دکھ اٹھا کر مسکرا کر اس نے کہا جو کلمہ جو مشن پہلے ہمارے پاس تھا وہی مشن آج بھی ہے، وہی کلمہ زبان پر آج بھی ہے۔ یہ سہولتیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ قید و بند، یہ مصائب و علام، یہ ایک انچ بھی ہمیں ہمارے مشن سے ہٹا نہیں سکتے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قید و بند سے باہر فارغ ہونے کے بعد ہم نے اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو اور اپنے کام کو اور وسیع کیا ہے تاکہ وسیع پیمانے پر اپنا کام کریں، نہ صرف رافضیت کی جڑ کاٹیں بلکہ جنہوں نے اس فتنہ خبیثہ کو جنم دیا تھا، مجوسیت، ایرانیت اور یہودیت، سپاہ صحابہ اب ان کے خلاف بھی نبرد آزما ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دوستو بہت کام کرنا باقی ہے، آرام سے بیٹھ، بہت کام کرنا باقی ہے، اور اس کام کے لیے بار بار میں جس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ایک ہی بات ہے، ایک بات آپ کر لیجئے تاکہ اگلے کام آسان ہو جائے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ اپنے قول اور کردار میں اتفاق پیدا کر لیجئے، جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اپنا عمل اس کے مطابق بنا لیجئے، نعروں کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان کو اختیار کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم عمل سے کوسوں دور جا رہے ہیں، آپ نے جیل سے میرے خطوط میں پڑھا ہوگا کہ میں نے کہا تھا گھروں سے ٹی وی نکال دیجئے، لیکن بہت سے گھروں میں جانا ہو رہا ہے، ٹی وی کی لعنت وہاں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص کس طرح صحابہ رسول کا سپاہی ہو سکتا ہے جو ہر صبح اٹھ کر نبی کی سنت پر اس طرح چلائے، حضور کی سنت کو ذبح کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں اب بھی لوگ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہتے ہیں مگر حضور کی سنت کو ہر روز ذبح کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے قول اور کردار میں فرق نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کے سچے سپاہی بن جائے، سچے سپاہی بن جائیے، کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری کائنات میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا تھا تو 13 سال تک اپنی جماعت پر محنت کی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس جماعت پہ محنت کی ضرورت ہے، اس جماعت کے کردار، اس کے افکار، اس کے عمل، اس کے قول میں یکسانیت لانا ضروری ہے۔ اگر یہ یکسانیت نہ آئی تو جتنی بڑی سطح پر یہ جماعت تخریب کا شکار ہوگی کوئی اور جماعت نہیں ہوگی، اور اگر اس جماعت کے قول اور عمل میں اتفاق پیدا ہو گیا جتنا بڑا کام یہ جماعت اس ملک میں کرے گی انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکے گی، کوئی نہیں کر سکے گی۔ میں دانے سے کہتا ہوں شاید قدرت اس طرح کا کام لینا چاہتی ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک شخص صبح سے لے کر شام تک ہمارے سارے جلوس اٹینڈ کرتا ہے، سارے پروگراموں میں شرکت کرتا ہے مگر ایک بھی نماز ادا نہیں کرتا، بتلائیں یہ شخص صبح سے لے کر شام تک نہ سوتے ہوئے نہ آرام کرتے ہوئے جو کام کر رہا تھا اس کام کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے؟ کیا اس کی نحوست کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ہماری نصرت ہونا تھی وہ رک نہیں جائے گی؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہمارے سامنے حال ہو، تو دوستو کامل طریقے سے سچے مسلمان بن جائیں، صحابہ کرام کے سچے سپاہی بن جائیں تاکہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو، اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہو، اور جب خدا کی نصرت حاصل ہو جائے گی دنیا کے کسی حکمران میں، کسی ظالم میں یہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ وہ میرا اور آپ کا راستہ روک لے۔ ہمیں خدا کی مدد اور اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور صحابہ کرام کی پیروی کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوگا. اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں مگر عمل کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان لوگوں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا سراسر حماقت ہے. جو شخص اپنے نعرے پر خود عمل پیرا نہیں ہے، وہ شخص میری اور آپ کی بات پر کیا عمل کر سکتا ہے؟ عمل کے میدان میں آئیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میرے مرشد حضرت لدھیانوی صاحب مدثر لعلانی دل اصرار فرما رہے ہیں آپ بیعت کا سلسلہ شروع کریں. میں حضرت سے بار بار معذرت کر رہا ہوں، حضرت میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن شاید میرے مرشد حضرت لدھیانوی صاحب مدثر لعلانی دل اصرار فرما رہے ہیں آپ بیعت کا سلسلہ شروع کریں. میں حضرت سے بار بار معذرت کر رہا ہوں، حضرت میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن شاید حضرت کا حکم غالب آ جائے اور عمرہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو. تو دوستو بات یہ ہے کہ پھر اگر ایسا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بات جان لیں کہ اب ہر شخص کو اپنے آپ کو بہرحال بدلنا ہوگا. بہرحال بدلنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں بس اب داڑھی منڈے ختم ہو جائیں گے. ہاں، سپاہ صحابہ میں جتنے داڑھی منڈے ہیں وہ سب داڑھی والے ہو جائیں گے، وہ سب داڑیاں والے ہو جائیں گے. اور سپاہ صحابہ میں جتنے بے نماز ہیں سب نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے. جتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ابھی تک بے حیائی فحاشی کی راہوں پہ ضائع ہو رہی ہے، وہ ساری زندگی حیا وفا اور دینداری کی راہ پر گزرنا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ کام شروع ہو جائے گا اللہ کی مدد بھی آئے گی. پھر دیکھنا اطاعت امیر کس کو کہتے ہیں، پھر دیکھنا جماعت کس کو کہتے ہیں، پھر دیکھنا کہ ایک اشارہ ہونے کی دیر ہے ساری جیلیں بھی بھر جائیں گی، سارے روڈ بھی بھر جائیں گے. پھر حکمران تو کیا، ان کے سرپرست اپنی جگہ پر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم ہمارا راستہ نہ روکو. ہم اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اسلام کے غالب کرنے کے لیے اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک اسلام کا پھیرا لہرا نہیں جاتا. دوستو حالات آپ کے ساتھ ہیں، سزا سازگار ہے، وقت آپ کا ساتھ دے رہا ہے، قدرت آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے. اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے نعروں کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کیجئے. دین کے سپاہی بن جائیے، صحابہ کرام کے سچے ماننے والے، حضور کے سچے عاشق بن جائیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مورخہ 30 جولائی 1999 بمقام مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی کراچی، جرنیل سپاہ صحابہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب نماز جمعہ سے قبل عالمی اعلان جنگ کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. داران و کارکنان سپاہ صحابہ، جلسہ کی بجائے تربیت کے عنوان پر آپ سننے اور میں کچھ سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. جس قوم کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنی تربیت کے باعث چند دنوں میں وہ بڑا کام کر لیتی ہے جو کام بے شمار بے تربیت یافتہ لوگ مل کر کئی سالوں میں نہیں کر سکتے. تربیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بنانا اپنے دشمن کی طرف سے جو بھی ہمارے سامنے کوئی حربہ یا کوئی سازش یا منصوبہ استعمال ہو ہم اسے سمجھیں اور بر وقت اسے سبوتاز کر سکیں. بعض دفعہ دشمن دوست کے رنگ میں بھی آتا ہے, ہمیشہ دشمن دشمنی کے رنگ میں نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھیں. کبھی دشمن آپ کو غصہ دلا کر آپ کی غیرت کو للکار کر آپ کے ایمان کو چیلنج کر کے آپ کے سامنے آتا ہے, اور کبھی وہی دشمن آپ کی صفوں میں داخل ہو کر پیار کے انداز میں محبت کے انداز میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات بڑی عام سی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن یعنی اسلام کا دشمن کبھی میدانوں میں آیا, مقابلوں پر آیا, تلوار کے ساتھ آیا, گھوڑوں کے ساتھ آیا, لیکن سامنے آنے والا دشمن نقصان نہ پہنچا سکا. جو دشمن نظر آتا ہو آدمی اس سے آگاہ ہوتا ہے, اس کا توڑ کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کر لیتا ہے. جو دشمن خفیہ طریقے سے دوست کا رنگ استعمال کر کے دوست کے پردے میں آئے وہ ایسا کاری زخم لگاتا ہے کہ صدیوں پھر وہ زخم نہیں بھرتا. چنانچہ منافقین نے مسلمانوں پر جو زخم لگائے صدیاں بیت جائیں وہ زخم نہیں بھر سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف منافقوں نے جو غداری اور آپ کے خلاف مدینہ کے اندر جمع ہو کر جو شورش برپا کی تھی اس کا کتنا بڑا صدمہ اسلام کو سہنا پڑا, آج تک اسلام اس صدمے کی وجہ سے پریشان ہے. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. ان شورش اور سازش کے ذمہ داروں نے پھر کوشش کی کہ مسلمان خود آپس میں نہ مل پائیں. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کر لیا ان لوگوں نے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج پر گئی ہوئی تھی, واپسی پر پتہ چلا تو اپنے ساتھیوں سمیت بصرہ کی طرف چلی گئیں تاکہ وہاں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغام رسانی کریں کہ جو شورش زدہ لوگ, قاتل لوگ, باغی اور غدار لوگ مدینہ میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر چکے ہیں ان پر ہم مل کر قابو پائیں. آپ جب بصرہ چلی گئیں تو ان افراد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں, ورنہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو وہ باغی ہیں, آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑ کر بصرہ کی طرف کوچ کرنا پڑا. یہ تاریخ کے واقعات ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو آپ لرز اٹھیں گے کہ جن صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے لیے آپ جنگ لڑتے ہیں ان منافقوں نے ان صحابہ کرام میں سے 80,000 صحابہ کرام کو آپس میں ذبح کروا دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں 80,000 صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کر رہے ہیں، جمل کا میدان ہو یا صفین کا میدان ہو، یہ میدان آج تک پکار پکار کر مسلمانوں کو کہتے ہیں، مسلمانوں ظاہری دشمن سے بھی بچو لیکن باطنی دشمن، خفیہ دشمن منافق سے ہوشیار رہو. یہ منافق اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے کہ یہ آدمی کی قوت کو پارا پارا کر دیتا ہے، یہ جماعتوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے بڑی بڑی جماعتوں کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے ہیں. یہ جبل و صفین کی اگر آپ نے تفصیلات پڑھنی ہو تو آپ اکابرین کی کتابیں پڑھیں، کس طرح صاف اور شفاف دل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنا پاکیزہ اور منزہ دل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپس میں ملاقات ہوئی اور خدشات ایک دوسرے کے سامنے بیان ہوئے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ میں تو خیر چاہتا ہوں. حضرت امی عائشہ نے بھی فرمایا میں بھی خیر کی طلبگار ہوں. دونوں بڑے بڑے لشکر جمع ہوئے اور طے ہو گیا کہ صبح کو مل کر ہم سازشیوں اور منافقوں کا کلا کما کریں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اختلاف کی، یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ابھی وہ صبح نہ ہونے پائی جس صبح کو سازشوں کا خاتمہ ہونا تھا، بلکہ اس صبح کا آغاز مسلمانوں کے خون کے بہنے سے ہوا آپس میں مسلمان، اور یہی کچھ صفین میں ہوا. تو میں نے اس واقعہ کی تفصیل کو عرض نہیں کرنا، صرف اتنا بتلانا ہے کہ جماعتیں جب بہت بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں پھر وہ وقت آتا ہے کہ ان جماعتوں کو توڑنے کے لیے ان کے اندر افراد دشمن گھسا دیتا ہے. وہ افراد جب آتے ہیں تو اس انداز میں، اس شان سے آتے ہیں جیسے ان سے بڑا سخی کوئی نہیں، ان سے بڑا خدمت گزار کوئی نہیں، ان سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، ان سے بڑا اس جماعت کی بہتری سوچنے والا کوئی نہیں. اور بہتری کے عنوان پر وہ کچھ عرصہ تک بہت سیدھے انداز میں بہت عمدہ کام کرتے ہیں، پھر جب اچانک وہ پاسا پلٹتے ہیں تو پوری جماعت کا نام و نشان دبو کے رکھ دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. مجھے شدید اس بات کا اندیشہ ہے اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ اب سپاہ صحابہ کی طرف ایسے لوگ رخ کر رہے ہیں. تو پھر اگر ہم نے ان سے بچنا ہے تو ہمیں بیدار رہنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو چوکس رکھنا ہوگا، نظر گہری رکھنا ہوگی. بعض اوقات ہمارے ساتھ مل کر وہ ہمارے جوش کو اتنا بلند لے جائیں گے، اتنا بلند کر دیں گے کہ ہم ہوش و حواس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور وہ ہم ایسا کام کر جائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خفت اور ندامت کا سامنا ہو. ہماری صفوں میں گھس کر یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا وہ جو مولانا حق نواز شہید کا انداز تھا، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید کا انداز تھا، اب وہ انداز نظر نہیں آ رہا. کوئی آدمی کہنا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا وہ جو مولانا حق نواز شہید کا انداز تھا، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید کا انداز تھا، اب وہ انداز نظر نہیں آ رہا. کوئی آدمی کہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوگا، بہت آسانی سے گفتگو ہوتی ہے، یہ ہماری قیادت گاڑیوں میں سفر کر رہی ہے، ان کو اسیر نظر نہیں آتے، وہ جیلوں میں لاوارث پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. گفتگو کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص ایک گفتگو کی اس نے اسیروں کے عنوان پر، ایک گفتگو کی اس نے لہجے کے عنوان پر، ایک گفتگو کی اس نے جلسے کے عنوان پر، ایک گفتگو کی اس نے جلوس کے عنوان پر، پانچ مختلف عنوانات پر پانچ مرتبہ گفتگو کی، اور ہر گفتگو کی تار اس کی ٹوٹی ہے قیادت سے اعتماد ختم کرانے پر. ہر گفتگو کی تار ٹوٹی ہے اس بات پر کہ قیادت پر اعتماد ختم ہو. اب آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کا مشن یہ ہے کہ یہ جماعت کو قیادت سے دور کرنا چاہتا ہے.
کریں گے. ہم نے عنوان تو بہت اہم شروع کیا تھا, اب آپ فرماتے ہیں تو ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ندیم صاحب دیکھیں مانیٹر جو ہے نا وہ نیچے بیٹھے ہیں, آپ جتنی مرضی پرچیاں دیں یہ بریلوی دیوبندی غیر مقلد اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑتا. مانیٹر بیٹھے ادھر, ادھر سے اگر مجھے کہا گیا کہ ادھر یہ بات کرو تو میں انشاءاللہ وہ بات ادھر. فرمایا گیا ہے اکثر ساتھی آپ سے جیل کے حالات اور سیشن کورٹ لاہور بم دھماکہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. نہیں میں نے تو صرف آپ کو بتایا ہے, اگر آپ نہ بھی کہیں گے تو مجھے حکم ہو چکا ہے. دوستو سیشن کورٹ کا واقعہ ایسا ہے جیسے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. واقعات انسانوں کی تاریخ میں ہر روز جنم لیتے ہیں, مگر بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ کے سینے پر اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ صدیوں کے گزرنے کے باوجود بھی وہ نقش مٹ نہیں پاتے. سیشن کورٹ کا واقعہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں تھا, سیدھی سی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ایسے بھی ہو جائے گا. اور خود حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل اس بات کا یہ وہم و گمان تک بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی کارکنوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤں گا. دو روز پہلے اس واقعہ سے ڈپٹی سپری ٹنڈن شیخ اعجاز قادر نے مجھے اور مولانا فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنے دفتر میں وہ خط دکھایا جو پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی کی طرف سے پنجاب حکومت نے تمام جیلوں کے سپرنٹنڈنٹ حضرات اور حکام کو بھجوایا تھا. اس میں لکھا تھا کہ تحریک جعفریہ سپاہ صحابہ کی قیادت کو کسی وقت بھی ہٹ کر سکتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے یہ ریکارڈ کے طور پر اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حکمران ایک طرف خود ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں, خود بتلاتے ہیں, یہاں تک بتلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اجلاس ہوا, اس اجلاس میں یہ بات طے پائی اور یہ طے پائی کہ یہ ہونا ہے. چنانچہ ان کی اطلاع کے مطابق جب کوئی کاروائی ہو جاتی ہے پھر ہم ایف آئی آر بھی اسی اطلاع کی روشنی میں کٹواتے ہیں. تو ان کے ساتھ اتنی مہربانیاں ہیں کہ پھر بھی حکمران ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہ دو روز پہلے ہمیں خود بتلایا جا رہا ہے کہ آپ پر تحریک جعفریہ اٹیک کرنا چاہتی ہے. تفصیل تو میں بتلاتا ہوں, اٹیک ہو گیا. اب مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید کی اس واقعہ کی ایف آئی آر میں ہم نے تحریک جعفریہ کے ذمہ داران کے نام لکھوائے, لیکن کوئی ایک آدمی بھی پکڑا نہیں گیا, نہ پکڑا جا رہا. اور آپ نے آج اخبار میں دیکھا ہوگا کہ میں کل کراچی میں آیا ہوں تو میرے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے. یہ ہے اس ملک کا دوہرا نظام, یہ ہے آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا عالم کہ آپ کے منتخب نمائندے جو ایم پی اے اور ایم ایل اے منتخب ہوں وہ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوں, کراچی میں کوئی واقعہ پیش آ جائے, جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی جائے, تو ان کے لیے قانون اس طرح حرکت کرتا ہے جس طرح ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قانون بنا ہی ان کے لیے ہے. اور دوسری طرف حکومت خود بتلائے, حالات بتلائیں, واقعات بتلائیں اور تمام کے تمام شواہد اور شاہد بھی گواہی دیں, پھر بھی کسی مجرم پر گرفت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک کا قانون اس ملک کے ایک بڑے طبقہ یعنی شیعہ پر لاگو نہیں ہوتا, نہ معلوم ان پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے. اور یہ بات کسی بھی حکومت کے لیے شرم کا باعث ہے کہ وہ اپنے ملک میں دوہرا قانون چلاتی ہے. ایک قانون اس نے اکثریت کے لیے پر امن محب اور عوام کے لیے رکھا ہے, ایک قانون اس نے معمولی سے گروہ دہشت گرد اور تقریب کاروں کے لیے بنا رکھا ہے کہ تقریب کاروں کو گلے لگائے رکھو اور محب وطن افراد کو جیلوں میں ڈالے رکھو. اب یہی بات دیکھیں کہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید اور میں نے جو سوا سال جیل میں گزارا,
آخر بھائی ہم نے کس جرم میں جیل میں گزارا، کس خطا اور جرم کے باعث ہمیں جیل میں ڈالا گیا؟ کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، جتنے بھی ہم پر مقدمات ڈالے گئے ہر ایک کی تفتیش کے وقت تھی، اور اس نے پہلے 15 دنوں میں لکھ دیا تھا کہ ان قائدین کا کسی بھی واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی چاہے تعلق ہو یا نہ ہو، ہم نے کوئی تعلق کے لیے تو نہیں پکڑا، ہم نے تو پکڑا اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہمیں باہر برداشت نہیں۔ خیر میں اور قائد ہم نے وقت کافی گزارا راول پنڈی میں۔ میں نے ایک خواب دیکھا، حضرت بھی خواب دیکھتے تھے۔ خواب کی بات آئی تو عرض کروں، یہ جو جیل میں آدمی ہوتا ہے نا اس کی حالت عجیب ہوتی ہے، وہ اپنی رہائی کو قیاس قیافے خواب کی تعبیروں یا دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی رہائی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اچانک اس نے جوتا کھولا ہے تو جوتی پہ جوتی چڑھ گئی، ایسے جوتی پہ اوپر جوتی دوسری چڑھ گئی بے ساختہ، کہنے لگے واہ جی واہ رہائی آنے والی ہے۔ اصل یہ ہے جیسے بھوکے کو کوئی بات بھی آپ پوچھیں بھئی دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں 4 روٹیاں ہوتی ہیں، تو جس طرح بھوکے کو ہر لمحہ روٹی کی ضرورت ہوتی ہے قیدی کو ہر لمحہ رہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے خوابوں میں کو بھی دیکھتا ہے رہائی کے تناظر میں کہ خواب مجھے کیا دکھا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو 100% ان کی تعبیر اسی طرح ہوتی ہے جیسے وہ دیکھے گئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا ایک دن، کہنے لگے یار میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں پریشان بہت ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اور میرے سارے بھائی رو رہے ہیں اور میرے بچے بھی رو رہے ہیں۔ ہم بڑے پریشان تھے، میں نے کہا اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ہم کافی سوچتے رہے تو اس وقت سوچ کسی اور طرف چلی گئی، ہم نے اس کی تعبیر تو شہادت سے لی مگر ہم نے سمجھا کہ گھر کا کوئی اور فرد شہید ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خواب کی تعبیر وہی تھی جو قائد شہید نے دیکھی تھی کہ وہ خون کے چھینٹے کسی اور کے نہیں تھے، ان کے اپنے ہی تھے۔ ان دنوں میں نے خواب دیکھا، ہاں میں نے کہا ویسے کہا، کہنے لگے یار روزانہ ایک خواب دیکھتا ہوں، روزانہ ایک خواب دیکھتا ہوں اور پریشان ہوں۔ خواب یہ دیکھتا ہوں کہ ایک کار وہاں جا رہا ہے اور ایک میں ٹرک پر سوار ہوں اور اچانک وہ ٹرک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزے ریزے ہو جاتا ہے۔ یہ خواب میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ٹرک جا رہا ہے کارواں کے آگے آگے وہ ٹرک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ جو پہلا ٹرک ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے وہاں ایک نیا ٹرک ہے اور خوبصورت ٹرک ہے جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس وقت ہم نے سمجھا شاید اس خواب کی تعبیر رہائی ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر رہائی نہیں تھی، اس خواب کی تعبیر شہادت تھی۔ میں نے خواب دیکھا اور جو کچھ دیکھا بالکل ہو بہو آج ویسے بھی دیکھ پا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ مولانا حق نواز شہید کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، کسی نے بتلایا کہ مولانا حق نواز شہید اس سہارا کے پیچھے ہیں اور سہارا اتنا گرم ہے کہ ایک پاؤں رکھتا ہوں تو وہ جلنے لگتا ہے، فوراً کو اٹھاتا ہوں تو دوسرا رکھتا ہوں، ننگے پاؤں سہارا میں سفر ہو رہا ہے، گرم ترین سہارا کہ پاؤں رکھتے ہیں جلنے لگتا ہے، پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر جلنے لگتا ہے، پھر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی دوران میں جھاڑیاں آ گئی کانٹوں کی، جن پر کوئی پتے کا نام و نشان نہیں ہے اور کانٹے کی ان جھاڑیوں کو، خاردار جھاڑیوں کو ہم پھلانگتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک کسی نے کہا کہ مولانا حق نواز شہید فلاں مسجد میں آ گئے۔ چنانچہ وہاں سے میں پلٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک بہت ہی بزرگ شخصیت کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اور پھر ان کا جنازہ ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار یہ کتنی عظیم شخصیت ہے جسے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کا جنازہ ہو رہا ہے، اور میں کیسا بدقسمت ہوں کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوں۔ اب میں نے صبح اٹھ کر فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ نہ معلوم وہ جنازہ کس کا ہے اور کسے فرشتے غسل دے رہے ہیں
اور میں آخر اس کے جنازے سے کیوں معروف ہوں؟ اور وقت نے بتلایا کہ جس کو جو حسن دیا جا رہا تھا وہ معروفی شہید تھے، جو جنازے سے معروف رہا وہ اعظم طارق تھا. تو حالات ایسے تھے، حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سے جو لوگ آشنا ہیں وہ جانتے ہیں، وہ بہت شگفتہ مزاج انسان تھے، بہت شگفتہ مزاج انسان تھے، اور کبھی ان کی طبیعت بور نہیں ہوتی تھی. جیل میں وہ اپنے ساتھیوں کو بور ہونے نہیں دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری دنوں میں کچھ ایسا ان پر، یعنی حالات ایسے ان کے اوپر اپنا کرم فرمایا تھا کہ بس صبح کو اٹھتے تو قدم میز لاؤ گے. وہ بہت بڑا ایک میز رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کتابیں ہوتی تھی، اور جناب کتابیں لے کر کسی پر بیٹھ جاتے اشراق سے بھی پہلے. تو میں نے کہتا ہے کیا بات ہے، کہتے غرور ہو رہا ہے، رات سے ذہن پر ایک مضمون طاری ہے، جب تک میں اسے فوراً قلم بند نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آئے گا. چنانچہ ایک سال میں کہنا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک سال میں 25-26 کتابیں لکھنا، دنیا پوچھتی رہے، دنیا سے پوچھتے رہنا، شاید آپ کو ایسا لکھنے والا کوئی نہ ملے. 25-26 کتابیں ایک سال میں، سوا سال میں لکھنا، 13-13 مہینے تو رہے ہیں، اور ان 13 مہینوں میں سے شروع کے 15-20 دن نکال دیں جو ہم حوالات میں رہے تھے. ملکہ ایسا ہم لکھ رکھے، ملکہ ایسا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 کرسیاں ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، ملک کی سیاست پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، جماعت کی پالیسیوں پر بات چیت بھی ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد ہم اٹھتے ہیں، ہم کھیلنے لگ جاتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. مجال ہے کہ قلم کا کوئی تسلسل ٹوٹے. اب ان کی کتابیں بہت ساری آ چکی ہیں، اسلام اور شیعہ تقابلی مطالعہ، اور ابھی ایک نئی کتاب جو آئی ہے تازہ، تعلیمات آل رسول، یہ کوئی 550 صفحات کی ہے. آپ پڑھیں گے تو آشش کر اٹھیں گے کہ کیسی عجیب و غریب کتاب انہوں نے مرتب فرمائی. تو دوستو اب آتے ہیں اس بات پر، ہم لاہور آ گئے، وہاں سے لاہور آئے تو ہمارے تمام مقدمات فیصلہ کر لیا کہ حکومت وقت کی مرضی کو نہیں دیکھنا، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو دیکھنا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس دور میں لوگ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو بالا دست دیکھنے کی بجائے حکمرانوں کی مرضی کو بالا دست دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر عوام ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہے. چنانچہ ہم نے چیف جسٹس خلیل الرحمان صاحب کو خط لکھا میں نے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ پورے پنجاب کے شہروں کے بکھرے ہوئے مقدمات ہم پر ڈالے گئے ہیں اور ہمیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. اگر حکومت نے ہم پر مقدمات چلانا ہی ہے تو کسی ایک عدالت میں تو مقدمے لے جائے. انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کے سارے مقدمات ایک عدالت میں جمع کر کے سماعت کیے جائیں. چنانچہ لاہور کی ایک عدالت ایڈیشنل سیشن جج میاں خالد کے پاس ہمارے تمام مقدمات جمع ہو گئے. ہمیں وہاں لایا گیا، 3 تاریخوں پر ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ہم کسی ایسے جج کے پاس گئے تھے جو ہماری بات کو سننے والا تھا. چنانچہ جب اس نے ہمارا موقف سنا تو 3 تاریخوں پر اس نے قتل کے 3 بڑے بڑے مقدمات میں ہماری ضمانت لے دی. اس نے کہا خام خواہ آپ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، کوئی نہ تک بنتا ہے، نہ اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی وجہ ہے، کس قانون کی وجہ سے آپ لوگوں کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے؟ چنانچہ نگران حکومت تھی، حکومت کا دباؤ بھی نہیں تھا، انصاف بڑی آسانی سے مل رہا تھا. اب بالکل ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم دونوں باہر آ جائیں گے اور ہمارے ساتھی بھی رہا ہو جائیں گے. یہ 4th تاریخ تھی جو ہم بھگتنے کے لیے سیشن کورٹ لاہور میں آ رہے تھے. اب جب ہم جیل کی ڈیوڑی سے باہر نکلے تو 11-12 گاڑیاں ہمارے ساتھ ہوتی تھی، بختر بند گاڑیاں، روٹو کون کی گاڑیاں، دوسری پولیس کی، کمانڈوز کی. تو آج میں نے دیکھا کہ وہ ٹرک، وہ جیل کی جو بس ہوتی ہے جس میں پھٹے لگے ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے لیے لائی گئی تو ہم دونوں اس کے اندر بیٹھے تو اس کے اندر ہمارے ساتھ پولیس کے باقی لوگ نہیں تھے. تو میں نے کہا یار آج بہت اچھا ہوا کہ پولیس کے اور لوگ نہیں ہیں، چلو ہم بیٹھ کر دونوں گپ شپ تو کریں گے نا. کہنے لگے کیوں، یہ کون سی اچھی بات ہے؟ میں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ 3 تاریخیں میں نے آپ کے ساتھ بک کی ہیں، 3 تاریخوں پر ساتھ ہمارے وہ دوسرا عملہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب عملہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے
فوراً کہتے ہاں بھائی تو مینوں فلاں شہر کا لگنا, یعنی جب دیکھتے نا فلاں بول رہا ہے فلاں, اچھا اب لاہور کا سفر ہے تو ملتان کیا ہے, وہ کہتا جی میں واقعی ملتان کا ہوں, تو مجھے سرگودے کا لگتا ہے, وہ کہتا جی میں واقعی سرگودے کا ہوں, تو کہنے لگتے پھر تو یہاں لاہور میں ڈیوٹی دے رہا ہے اتنی دور بچوں سے دور, کہتا جی بس مجبوری ہے, فکر کی کیا بات ہے, ایس پی میرا دوست ہے, ڈی آئی جی میرا دوست ہے, جنرل صاحب خط لکھو, لکھو ابھی رکا میری طرف سے, ان کا تبادلہ ہو جائے گا, اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, فائدہ ہوگا. اب جناب جرنیل سارے راستے خاطی لکھ رہا ہے, میں نے کہا جناب شکر ہوا آج کوئی بھی نہیں ہے, یہ شہر سے گزریں گے, بہت سال ہو گیا ہم نے شہر کو نہیں دیکھا, بہت ساری باتیں ہیں وہاں جج صاحب کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے, کئی مقدمہ کے متعلق باتیں ہوتی ہیں, تو آپ سارے راستے میں مجھے خط لکھواتے رہتے ہیں, گاڑی چلتی رہتی ہے اور میں خط لکھتا ہوں, کبھی گاڑی کو بریک لگ رہی ہے, خط ادھر چلے جاتا ہے, کبھی ادھر چلے جاتا ہے, تو اچھا ہوا اس دفعہ, کہنے لگے یہ تو خط لکھنے گھبرا جاتا ہے, کسی ایک آدمی کا کام ہماری وساطت سے ہو جائے اور اسے آسانی پہنچ جائے, اس کی تکلیف کم ہو جائے, تجھے پتہ نہیں کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا یہ کام اللہ کو ہاں پسند اور قبول ہے. میں نے کہا جی بات تو آپ کی حقیقت ہے, میں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارکہ پڑھ رکھی ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ فلاں آدمی سے میرا کام ہے, اگر آپ یہ کام کروا دیں, سفارش کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا, مصیبت ٹل جائے گی, تو آپ اعتکاف توڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے تھے اور کسی کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا ایک شخص کا کسی دوسرے کے کام میں آنا دکھ کے وقت, مصیبت کے وقت 70 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. دوستو یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے کام آؤ, کسی پر مصیبت دیکھو, پریشانی دیکھو تو اس کا ہاتھ بٹاؤ, اس مصیبت اور پریشانی میں اس کے ساتھ چلو, اس کا تعاون کرو, انسانیت اسی کا نام ہے. اپنے اپنے کام میں مگن ہونا, اپنے اپنے کام کو سر انجام دینے کی فکر میں دھڑ میں سوار ہونا, یہ جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. جانور کو اپنی فکر ہوتی ہے بس میرا پیٹ بھر جائے, میرے سامنے چارہ ہونا چاہیے, میں ٹھیک ہوں اور کوئی ٹھیک ہو نہ ہو, انسان تو انس سے ہے, محبت سے ہے, پیار سے ہے, وہ خود بھی پیار سے رہتا ہے, وہ جہاں جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں بھی پیار کی خوشبو بانٹتا ہے, محبت کی خوشبو بانٹتا ہے, وہ اپنے اثر اور رسوخ کو استعمال کر کے دوسروں کو آسانیوں کی طرف لاتا ہے. ٹائم تو بہت لگا, خیر بارہ. اب میں اور مولانا فاروقی صاحب جب وہاں سے گزرے تو راستے میں وہ ایک قبرستان آیا لاہور کا, میانوی قبرستان. ہم وہاں سے گزرے تو میں نے کہا حضرت دیکھیں یہ کتنا پرانا قبرستان ہے, کتنے بڑے بڑے وزیر و مشیر یہاں دفن ہیں. تو کہنے لگے ہاں بہت پرانا قبرستان ہے, بس پھر وہ تاریخ تھی وہ تو شروع ہو گئی, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے. تو میں نے کہا ایک بات کہوں, بات یہ ہے کہ اس پورے قبرستان میں جو شام غازی علم الدین کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے, کیونکہ میانوی قبرستان میں بڑے بڑے سو رہے ہیں مگر لوگ غازی علم الدین کا جب نام لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میانوی قبرستان کا شہزادہ ہے. تو کہنے لگے بات صحیح ہے مولانا, بڑے بڑے یہاں جمع ہیں, محدثین بھی ہوں گے, مفکرین بھی ہوں گے, بڑے وزیر بھی ہوں گے, بادشاہ بھی ہوں گے, مگر غازی علم الدین نہ وزیر تھا, نہ مشیر تھا, نہ کوئی مولوی تھا, نہ کوئی مفتی تھا, عاشق رسول تھا. اور عاشق کا نمبر سب سے آگے ہوتا ہے. اور پھر کہنے لگے ہم بھی سپاہ صحابہ بھی عاشقوں کی جماعت ہے, سپاہ صحابہ بھی عاشقوں کی جماعت ہے, ہم بھی عاشق لوگ ہیں, ہم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں, اگر ہم عام لوگوں جیسے ہوتے تو آج ہتھکڑیاں نہ پہنے ہوتے, آج یہاں پولیس کی گاڑیوں میں دھکے نہ کھا رہے ہوتے, آج جیلوں میں نہ ہوتے, اگر ہم مولوی ہوتے تو آج ایئر کنڈیشنوں میں ہوتے, ہم بھی عاشق ہیں, ہتھکڑیاں سجا کر اپنے عشق کی داستان کو دہرا رہے ہیں. چنانچہ پھر آگے جب چبرزی گراؤنڈ پہ پہنچے تو ٹریفک بند تھا, ٹریفک بند تھا, ہماری گاڑی کھڑی ہوگی. کہنے لگے جرنیل گل سن, اب انشاءاللہ ہم نے رہا ہو جانا ہے, تو باہر جا کر میں نے تجھے دو گاڑیاں لے کر دینی ہیں. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس ایک گاڑی اور میرے پاس دو گاڑی, آپ قائد ہیں, دو گاڑیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. کہتے نہیں, تو میری بات سمجھ, بات یہ ہے کہ دشمن نے چیلنج کر رکھا ہے, دشمن نے تجھے چیلنج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اعظم طارق کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا، مجھے دشمن نے چیلنج نہیں کیا، اگر دشمن چیلنج کر کے تجھے ختم کر دے تو پھر میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، پھر جماعت کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، اس لیے باہر جانا ہے تو چاہے میرے پاس کوئی پیسہ ہو نہ ہو میں تجھے دو گاڑیاں ضرور لے کر دوں گا۔ میں نے کہا آپ میری حفاظت کی دعا کریں، انشاءاللہ دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ یہ پیار و محبت کی باتیں تھیں جو ہم آپس میں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ سیشن کورٹ میں پہنچے تو پولیس کی دور ہو رہا، وہاں قطاریں کھڑی ہوئی تھی، تو پولیس کے پیچھے ہمارے کار میں دور سے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ کہنے لگے یار جنرل دیکھو یہ کارکن بھی عجیب ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے پیشی پر تو واپسی جاتے ہوئے پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی اور کتنے کارکنوں کو گرفتار کر لیا، اب یہ پھر آ گئے، یہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو پتا بھی ہے کہ ہمارے قائدین جب آتے ہیں تو واپسی پر پولیس ہمیں پکڑ لیتی ہے، لیکن دیکھو وہ وہاں سے بھاگ کے چلے جا رہے ہیں، وہ فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ چنانچہ جب گاڑی کھڑی ہوئی اب گاڑی سے ہم دونوں اترے، میں نے کہا پہلے آپ اترے، چنانچہ پہلے وہ اترے پیچھے بعد میں اترا، تو کمانڈوز کی دور ہویا قطار تھی، اس کے پیچھے ہمارے ساتھی پھولوں کی پتیاں پھینک رہے تھے، اور وہاں سے عدالت کا برآمدہ بمشکل 5 قدم تھا۔ ساتھ ساتھ ہم اترے اور آگے چلے، آگے ہمارے اخبارات کے فوٹوگرافر وغیرہ تھے، پولیس کے افسران تھے اور دائیں بائیں کمانڈوز تھے، اب وہ چلے ہیں میں سلام۔ یہ پورا علاقہ پولیس نے صاف کیا ہوا تھا، لیکن جب تقدیر آنی ہو تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سوچ کے دھارے مقلول ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ موٹر سائیکل یہاں کیوں کھڑا ہے۔ چنانچہ اس موٹر سائیکل کے ساتھ پولیس کی دو رویا قطار کھڑی ہوئی ہے اور درمیان سے ہم گزر رہے ہیں، قائد محترم برآمدے میں داخل ہو گئے، یہ برآمدہ کچھ نیچا تھا، میرا ایک پاؤں ابھی اٹھا تھا برآمدے میں داخل ہونے کے لیے رکھنے کے لیے، ایک پاؤں ابھی باہر تھا، اچانک دھماکے کی آواز آئی، دھماکہ تو بہت شدید تھا، دور دور تک سنا گیا، لیکن مجھے اس کی آواز کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوئی، اور میرے ذہن میں اتنی سی بات آئی کہ تحریم کاری ہو گئی، بس اتنی سی بات میرے ذہن میں آئی کہ دشمن کا حملہ ہو گیا، بس اس کے بعد کتنے فٹ اچھل کر ہم گرے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ جب ہم گر گئے تو قریب آدھے منٹ کے بعد مجھے ہوش آ گئی، اب جیسے ہی ہوش آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ وقت تھا جب سب کے اوپر ایک سکتا کی کیفیت تھی، ابھی کوئی تڑپ نہیں رہا تھا، ابھی کسی کے منہ سے کوئی ہار بھو کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی ہائے وائے کی کیفیت نہیں تھی کسی پر، خاموشی تھی، دھواں تھا اور سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اب میں اٹھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے لیٹ جانا چاہیے، کہیں دشمن مجھے زندہ سمجھ کر پھر کوئی فائرنگ نہ کر دے۔ پھر میرے پیر ذہن میں بات آئی، میں نے کلمہ پڑھا، دعائیں انس پڑھی اور اس کے بعد طبیعت میری کافی بحال ہوئی، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب جب میں نے اپنے جسم کا جائزہ لیا تو جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، قمیض کے یہ جو اوپر واسکٹ تھی وہ تھی اور باقی کپڑے جسم پر نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، جرابے نہیں تھی اور پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ سامنے فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، آگ تھی، دور دور تک دھواں تھا، اور پھر اس عالم میں آوازیں آنے لگی، قائدین قائدین قائدین، یعنی وہ کارکن جو بھاگ چکے تھے وہ سارے واپس لوٹ رہے تھے۔ دو تین منٹ کے بعد جب یہ کارکن واپس میرے قریب آئے تو دو کارکن میرے پاس آئے، ایک ساتھی بھاگ کر آیا، اس نے میرے سینے کے اوپر اپنا سر کان رکھ کر دیکھا کہ دل دھڑکتا ہے یا نہیں دھڑک رہا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے جب میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر دیکھنے کیا ضرورت ہے، میں نے کہا چادر لاؤ، چنانچہ چادر لی میں نے اپنے اوپر لپیٹی، میں نے کہا اٹھو مجھے لے چلو۔ جب ہم اٹھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں چلا تو میری دونوں ٹانگیں چل رہی تھی، میں نے کہا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح وہاں سے ہم ہسپتال پہنچے، گاڑی تھی وہاں مجسٹریٹ کی کھڑی، اس میں بیٹھے، فوراً ہسپتال میں گئے، وہاں ہسپتال میں ایڈمٹ، انہوں نے فوراً زخموں کو دھویا، سردی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، اس کی تو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ لے گئے زخموں کو دھو کر، انہوں نے وہاں لٹایا جہاں آپریشن کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم بہت زیادہ زخمی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ایک ٹانگ کاٹنا پڑے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں ابھی ٹانگوں پر چل کر آیا ہوں اور انشاءاللہ العزیز میری ایک انگلی بھی نہیں کٹے گی، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ٹانگ کاٹنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اس وقت آپ تازہ دم ہے آپ کو احساس نہیں ہو رہا. جب آدمی کو کاری زخم لگتا ہے تو وہ شروع میں گفتگو بھی کرتا ہے باتیں بھی کرتا ہے مگر بعد میں وہی کاری زخم جان لیوا ثابت ہوتا ہے. یہ ٹانگ تو کاٹنا پڑے گی. میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹانگ نہیں کٹے گی اور ایک انگلی بھی ظاہر نہیں ہوگی. آپ ویسے زخموں کو صاف کر کے پٹیاں کر دینا اگر کبھی ضرورت پڑی تو بعد میں دیکھ لیں گے. چنانچہ الحمدللہ ان حضرات نے جلدی سے فرض مجھے کیا کیونکہ اور زخمی تھے لٹا دیا. اب میں انتظار کر رہا ہوں حضرت فاروق اشتہ. مجھے نہیں علم کہ کیا ہو چکا ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا وہ جو ایک میرے سامنے پاس آئے ہوئے تھے پولیس کے دوسرے حضرات کہ فاروقی شہید کا کیا حال ہے حضرت فاروقی کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل ٹھیک ہے. اور حقیقتا حالات کے مطابق بھی یہ ہوا کہ حضرت فاروقی شہید کو صرف ایک زخم لگا ہے یہاں پر جو سیدھا دل کے طرف چلا گیا اور مجھے چھوٹی انگلی سے لے کر اس سر کی چوٹی تک 114 زخم لگے ہیں اور یہ سارا زخم ہی زخم ہے زخم ہی زخم ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے حیران ہو جائیں گے اگر کوئی تصویر آپ کو زخموں کی کبھی مل گئی تو. لیکن ایک بھی زخم ایسا نہیں ہے کہ جس زخم نے کسی جگہ پر جا کر کوئی ہڈی کو نقصان پہنچایا ہو یا جس زخم نے درمیان میں کوئی ایسی رگ یا پٹھا کاٹ لیا ہو کہ جس سے کوئی عضو خشک ہو گیا ہو یا کوئی ایسا زخم جس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو گیا ہو. زخم ضرور ہوئے ہیں اور بہت ہوئے ہیں مگر ایسے ہوئے ہیں کہ سارے کے سارے مندمل ہو گئے اب کچھ بھی نہیں. تو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ وقت پورا ہو چکا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زخم کے ذریعے بلوا لیا اور دکھانا یہ چاہا کہ دیکھو جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ہی زخم کے ذریعے بلوا لیا جاتا ہے اور جب کسی کا وقت نہیں آتا تو اسے سینکڑوں زخم بھی لگ جائیں اسے اسی طرح واپس کر دیا جاتا ہے دوبارہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دنیا کو بتائے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے حیات میں آنکھ میں نہیں ہے. لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں خوب کام کرو خوب کام کرو. موت نہ گولی میں ہے نہ بم میں ہے نہ راکٹ لانچر میں ہے موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے دین کے سر بلندی کے لیے کام کرو کہ کامیابی اسی میں ہے. واقعہ دعوانا الحمدللہ.